الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته الله تعالى شأنه إرشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں لآیات نشانیاں ہیں لأولی الالباب عقل والوں کے لیے جو عقل والے ہیں جو عقل مند ہیں جو عاقل ہیں جو عقلاء ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں سائنز ہیں نشانیاں ہیں سائنز ہیں کس چیز کی سائنز ہیں کس چیز کی نشانیاں اللہ تعالی شأنہ کو پہچاننے کی اللہ کو ریکوگنائز کرنے کے لیے اللہ کو پہچاننے کے لیے اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے کہ اس کائنات کا جو خالق ہے وہ ایک ہی ہے اس کائنات کے خالق کو پہچاننے کے لیے اس کائنات کے خالق کے ایک ہونے کو اس کی توحید کو پہچاننے کے لیے نشانیاں ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں مگر یہ نشانیاں نظر آئیں گی صرف ان لوگوں کو جن کے پاس عقل ہے خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کی پیدائش آسمان بغیر عمد ترونها. اللہ تعالی شانہ نے آسمان بنایا بغیر ستون کی. اور ہزاروں سال گزر گئے اب تک اس میں کسی جگہ پر دراڑ نظر نہیں آتی. ہل ترا من فطور, کوئی سوراخ خوراخ نظر آتا ہے؟ سمر جعیل بسر کرتین, دو بارہ نظر کو لوٹاؤ. فرجعیل بسر ہل ترا من فطور, نظر کو لوٹاؤ آسمان کی طرف, کوئی سوراخ کوئی شگاف کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ سمر جعیل بسر کرتین, دو بارہ پلٹ کر دیکھو, بار بار دیکھو. ینقلب الیک البصر خاسئا, ناکام ہو کر نظر تمہاری طرف پلٹے گی. ڈھونڈو تلاش کرو کوئی شگاف کوئی لکیر کوئی دراڑ, ناکام رہیں گے. دنیا کی ہر آنکھ ناکام رہے گی. کیسے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. آسمان کو کیسے اللہ نے بلند کیا ہے؟ بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے. اتنے سال ہو گئے جھکنے کا گرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. اور پتہ نہیں پھر اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, اور پھر اس کے باہر ہماری سمت میں کیا کیا چیزیں ہیں جہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچ سکتی. چاند ہے, سورج ہے, ستارے ہیں, کتنے پلانٹس ہیں, کتنے سیارے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مربی ہے. معلوم ہوا کہ جہان صرف یہ دنیا نہیں ہے, بہت سارے جہان ہیں. تمام جہانوں کا مربی, آسمان, پھر زمین. زمین, جس زمین پہ ہم رہتے ہیں کتنی چیزیں ہیں. جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اس میں کتنی چیزیں ہیں. سمندر, ندی, نہر, پھر سمندر میں کتنی مخلوقات. حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ عرض کیا کہ اے اللہ, میں آپ کی جتنی مخلوق ہے ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان, میری مخلوق کو کھلانا یہ صرف میرا کام ہے, میرے علاوہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتا. کہا نہیں, مجھے ایک دن میری طرف سے دعوت. بہت اچھی بات ہے, دن مقرر ہو گیا. چرند پرند انسان جنات سارے تابع تھے, کام میں لگ گئے. جیسے شادیوں کی تیاریاں ہوتی ہیں کہ فلاں دن ہماری طرف سے کھانا ہے سب کا, مکمل تیاری ہو گئی. اب جب کھانے کا وقت آیا, وہ دن آیا, تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حق تعالی شانہ سے عرض کیا کہ سمندر سے شروع کرتے ہیں, پہلے ان سے فارغ ہو جاتے ہیں. کہا بہت اچھی بات ہے, مچھلیاں ایک ایک آوے اور کھا کر کے جاوے, ایک ایک آوے کھا کر جاوے. تو سب سے پہلے ایک مچھلی نمودار ہوئی اور پوری مخلوق کے لیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لشکر کے ساتھ مل کر جو کھانا تیار کیا تھا وہ یہ پہلی مچھلی ہی کھا گئی. اللہ جل جلالہ وامن والو اتنا کھانا روزانہ ایک مچھلی کو پہنچا رہے تھے. بعض ملکوں میں سب مرین میں پیسنجروں کو بٹھا کر سمندر کی سیر کرائی جاتی ہے. تو یہ دنیا کے بڑے بڑے اوشنز ہیں, اس کا ایک بہت ہی محدود حصہ دکھایا جاتا ہے, بہت محدود, اسے کہ پون گھنٹے کی سیر کے بعد نکل آتے ہیں. لیکن اس پون گھنٹے کی سیر میں میرا بھی باربیڈوس میں ایک مرتبہ اتفاق ہوا, وہاں ساتھیوں نے کہا, میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو آج پون گھنٹے کی سیر میں اتنی قسم کی مچھلیاں دیکھتے ہیں, اتنے قسم کے پودے دیکھتے ہیں, اتنے قسم کے درخت دیکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بھی دیکھتے ہیں. تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ پون گھنٹے کی سیر میں اگر اتنی ساری مخلوق ہم نے دیکھ لی تو اس پورے سمندر میں کتنی مخلوق ہوں گی. ندی, نہر, سمندر, ندیاں, نہریں, سمندر, کتنے اوشنز. اور پھر زمین پر پانی, پانی کے علاوہ زمین پر درخت, پودے, الگ الگ درخت, الگ الگ پودے. اور شان بھی خدا کی ایسی, وہ بنانے والا ایسا کہ اتنی ورائٹیز ہے وہاں کہ دنیا کا ایک درخت دوسرے درخت کے مشابہ نہیں, دنیا کا ایک انسان دوسرے انسان کے مشابہ نہیں. یعنی مشابہ کا مطلب یہ کہ آئیڈینٹیکل نہیں, سیمیلر تو ہوتا ہے, آئیڈینٹیکل نہیں. دو ٹوینز بھی آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے. تو ایک مشین سے ایک چیز نکلے, دوسری چیز نکلے, تیسری چیز نکلے. ایک ڈیزائنر ہے تو کتنی ڈیزائن نئی نئی بنائے گا. پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان درختوں میں ایک درخت دوسرے درخت کا آئیڈینٹیکل اور 100% مشابہ نہیں. اور کسی پارک میں چلے جاؤ اور اس پارک کے جو جتنے ایک قسم کے درخت ہیں ان درختوں کے پتوں کو دیکھو تو دو پتے آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے, دو پھل آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے. درخت, پودے, الگ الگ پتے, الگ الگ پھول, الگ الگ پھل. وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد. زمین ایک, بالکل قریب قریب زمین ایک, زمین ایک. شکیل بھائی کی زمین اور ہماری زمین بالکل پڑوس میں, تو زمین ایک. یہ حد بندی تو اس لیے ہوئی کہ بعد والوں نے تقسیم کی, ورنہ زمین تو ایک ہی ہے. اور ان کی زمین میں ایک ہی قسم کے سیب کے درخت لگے, ہم نے بھی اسی دکان سے خرید کر سیب کے درخت لگائے. آم کی جو گٹڑیاں انہوں نے لگائی وہی گٹڑیاں ہم نے لگائی, اور بارش کے پانی سے اس کی بھی سینچائی ہوئی, بارش کے پانی سے اس کی بھی سینچائی ہوئی. زمین ایک, گٹڑیاں بھی ایک قسم کی, اور پانی جو انہیں سیراب کر رہا ہے وہ بھی ایک قسم کا. مگر جب ان پہ پھل لگا تو ایک کے اوپر بڑے, ایک کے اوپر چھوٹے, ایک کے اوپر میٹھے, ایک کے اوپر کھٹے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُقُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ. یہاں پر اجمال ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں نشانیاں ہیں. اور پھر پورے قرآن میں اس کی تفصیل اللہ نے بکھیر دی ہے اور الگ الگ تفصیل بیان کر کے فرماتے کہ ان فی ذلک لآیات, ان فی ذلک لآیات, ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ کیف عرفت ربک، تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے کہا کہ البعرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج افلا يدلان علی اللطیف الخبیر. البارۃ تدل علی البعیر، مینگنی پتہ بتلاتی ہے اونٹ کا، کسی جگہ مینگنی اونٹ کی گری ہوئی ہو، عربوں کے یہاں بکریوں سے زیادہ اونٹ ہوتے تھے، تو اگر کسی جگہ مینگنی گری ہوئی ہو اونٹ کی، تو اونٹ نہیں دیکھا آپ نے لیکن مینگنی دیکھی تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ ادھر کہیں اونٹ ہے، تو مینگنی کو دیکھ کر اونٹ کا پتہ لگا لیتے ہیں. وہ آثار الاقدام تدل علی المسیر، اور نشانات قدم کو دیکھ کر انسان کا پتہ لگا لیتے ہیں. تو مینگنی سے اونٹ کا پتہ چلتا ہے، مینگنی سے بکری کا پتہ چلتا ہے، گوبر اور لیت سے گھوڑے کا، گائے کا، بھینس کا پتہ چلتا ہے، اور نشانات قدم کے انسان کا، ہرن کا، ہاتھی کا پتہ چلتا ہے. ہاتھی دیکھا نہیں مگر ہاتھی کے نشانات قدم، فٹ پرنٹس دیکھ کر کے فیصلہ کر لیا کہ ہاتھی ہے. تو اس دیہاتی نے کہا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر اس سے بڑی چیزوں کا آپ پتہ لگا لیتے ہیں، تو یہ بڑی بڑی چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں، فسما ان ذات و ابراج، یہ آسمان ہے برجوں والا، آسمان میں سورج ہے، آسمان میں چاند ہے، آسمان میں ستارے ہیں، سیارے ہیں. وہ اردن ذات و فجاج، اور یہ زمین راستوں والی، زمین پہ بھی راستے اور فضا میں بھی راستے، زمین میں بھی راستے چلنے کے لیے. یہ زمین میں جتنے راستے ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں، پہلے اللہ نے راستے بنائے تھے، پھر اس میں ترقی انسان کرتا چلا گیا اللہ ہی کی دی ہوئی عقل سے، اور پھر زمین سے لے کر آسمان میں، آسمان میں بھی راستے. فصلوں کی سبول ربک، اللہ تعالیٰ شہد مکھی کو کہتے ہیں کہ تیرے پروردگار کے راستے جو اس نے بنائے ہیں ان میں چل کر کے جا، اور جا کر کے وہ پھولوں پر سے شہد کو چوس کر، اس کا ارگ چوس کر کے شہد بنا. اور یہ جو اوپر آسمان میں شہد مکھیوں کے لیے اللہ نے راستے بنائے ہیں، انہی راستوں میں ہوائی جہاز اڑتے ہیں. وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاج، یہ زمین راستوں والی، اور پھر اس کے علاوہ اور کتنی چیزیں. تو آسمان برجوں والا، راستہ درجنوں مخلوق، زمین درجنوں مخلوق والی، یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں. تو وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں اگر انسان کا پتہ دیتی ہے، اونٹ کا پتہ دیتی ہے، تو کیا یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے یہ لطیف و خبیر رب العالمین کی خبر نہیں دے سکتے؟ اسے پوچھنے کی کون سی بات ہے کہ اللہ کو کیسے پہچانا؟ درخت کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا، پودے کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا، سمندر کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا، ستارے کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا، سورج کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا. وفی کل شیئن لہو آیتن تدل علی انہ واحدن، ہر چیز میں نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے. ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور جو کچھ آسمان میں ہے، زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، ان سب کی پیدائش میں نشانیاں ہیں. کس بات پر نشانیاں ہیں؟ کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے. اور آسمان کے اوپر کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، زمین کے نیچے کیا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں. اس لیے کہ تحقیق کرنے والے لوگوں کا، سائنس دانوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزوں کی تہ تک پہنچیں اور کوئی نئی بات لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ یہ نئی تحقیق ہے، نئی ریسرچ ہے، تو یہ زمین میں بھی کھودتے رہتے ہیں، زمین میں بھی کھودتے رہتے ہیں۔ تو ابھی لیٹسٹ صورتحال کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، مگر کچھ سالوں پہلے، کچھ سالوں پہلے تحقیق یہ تھی کہ ایک طرف سے کھودتے 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 دوسری طرف نکلنے کی کوشش کی گئی تاکہ پتا چلے کہ اندر کیا ہے، اندر کیا ہے۔ تو اس میں کچھ میلوں کا ذکر تھا کہ اتنے سو میل اندر جانے کے بعد ایک ایسی تہ آ جاتی ہے جس کو توڑنے کا اس دنیا میں کوئی مشین پیدا ہی نہیں ہوا ہے، وہاں جا کر کے سارے مشین فیل ہو جاتے ہیں۔ ادھر سے جاؤ تو یہاں تک، 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 بس ایک سطح آتی ہے جہاں سے آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا، اندر پتا ہی نہیں کہ اندر ہے کیا۔ جنگلوں میں کتنے قسم کے پرندے ہیں، جنگلوں میں کتنے قسم کے سانپ ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے لا تعداد۔ ان میں سے ایک ایک پر اگر آپ غور کریں کہ یہ پرندہ ایسا ہے، اس کی چونچ ایسی ہے، اس کے پر ایسے ہیں، اس کے پاؤں ایسے ہیں، اس کے پنجے ایسے ہیں، اس پرندے کی آنکھیں ایسی ہیں، اس پرندے کے پر ایسے ہیں، ان دونوں میں فرق کیوں ہے، اس پہ غور کرے کوئی، اور کرتے ہیں، بہت ساری حکمتیں۔ اس کا رنگ ایسا کیوں، پورے جسم پر یہ رنگ، گھٹنوں کے اوپر یہ، گھٹنوں کے پیچھے یہ رنگ، حکمتیں معلوم کرتے ہیں غیر مسلم، اور ایسے غیر مسلم جو شاید اللہ کو بھی نہ مانتے ہوں، اور وہ حکمتیں بیان کرتے ہیں، وہ بھی اپنی محدود عقل سے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں۔ ارے چھوڑو زمین کو، وفی انفسکم، اپنے جسم ہی پہ غور کرو، وفی انفسکم، اپنے جسم پہ غور کرو۔ دو کانوں کو دیکھو، دو آنکھوں کو دیکھو، ناک کو دیکھو، زبان کو دیکھو، دانتوں کو دیکھو، اور غور و فکر کرنے کی کوشش کرو کہ ناک اگر یہاں نہ ہوتی تو کہاں اچھی لگتی، کان اگر یہاں نہ ہوتی تو کان کے لیے کوئی اچھی جگہ اور ہوتا ہے ایسا؟ جب ہم کسی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں تو فوراً ذہن میں خیال آتا ہے کہ شنڈلیر یہاں نہیں ہونا چاہیے تو یہاں اچھا ہوتا۔ کسی گاڑی کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت اچھی گاڑی ہے، مگر سیٹ میں اگر ایسا ہوتا تو اچھا۔ لیکن آج تک کسی عقل مند نے انسان کے جسم کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا، آج تک کسی انسان نے سورج یا چاند یا ستاروں کے بارے میں ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ ایسا نہیں، ایسا ہوتا تو اچھا لگتا۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہیں، نشانیاں ہیں، نشانیاں۔ کسی بھی ایک چیز کو آپ لے لیں اور اس پر غور کرنا شروع کریں، بشرطے کہ اس چیز کا علم بھی ہو، اس چیز کا علم اور غور کرنا شروع کریں تو پتہ نہیں کیا کیا حکمتیں نظر آئیں گی۔ صنعت اور کاریگری عجیب و غریب نظر آئے گی، اور دل پکار پکار کر کہے گا کہ نہ، یہ نظام خود نہیں چل رہا ہے، اسے چلانے والا ہے کوئی۔ سورج اپنی اوربٹ میں گھوم رہا ہے، چاند اپنی اوربٹ میں گھوم رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہزاروں سیارے ہیں جو اپنی اپنی اوربٹ میں گھوم رہے ہیں، اپنے اپنے محور میں گھوم رہے ہیں، لیکن کبھی ٹکراتے نہیں، کئی ہزار سال ہو گئے نہیں ٹکراتے۔ اور ایئر شوز کے اندر 7 جیٹ ہوتے ہیں, 9 جیٹ ہوتے ہیں, 11 جیٹ ہوتے ہیں. آئے دن خبر ملتی ہے کہ 2 ایروپلین ٹکرا گئے, 2 جیٹ ٹکرا گئے آپس میں. کیسا نظام ہوگا خالق کائنات کا؟ یہ خود تو نہیں چل سکتا کہ اتنی تیزی کے ساتھ ہزاروں میل, ہزاروں کلومیٹر پر آور کی رفتار پہ چلتے ہیں, ہزاروں میل پر آور کی رفتار پہ چلتے ہیں وہ اوپر, اور اپنے اپنے محور سے بالکل ہٹتے نہیں. اللہ کہتے ہیں وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, ہر ایک اپنے ہی دائرے میں رہ کر کے تیرتا رہتا ہے, اپنے دائرے سے ہٹتا نہیں. اللہ نے جو دائرہ اس کے لیے مقرر کیا ہے اسی دائرے میں رہتا ہے. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں, رات ختم ہو گئی دن آ گیا, دن ختم ہو گئی رات. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء, ذرا بتلاؤ تو صحیح, اگر اللہ تعالی شانہ یہ فیصلہ کر لے کہ اب قیامت کے دن تک رات ہی رہے گی, سورج طلوع ہی نہیں ہوگا, تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو روشنی کو لے کر آ سکتا ہے؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ, اور اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب دن ہی رہے گا, تو اللہ کے علاوہ کون طاقت ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم سکون سے نیند سو سکو؟ یہ رات اور دن جو آتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے, یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ کا نظام ہے. اللہ سورج کو چلاتا ہے, اللہ زمین کو گھماتا ہے, اور زمین کو گھمانے کے نتیجے میں, سورج کے چلنے کے نتیجے میں, الگ الگ جگہ سے وہ سورج طلوع ہوتا ہے, کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں, کبھی دن لمبے ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے بس نکلتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں, اور بالکل ٹھیک ٹھاک جو بھی اس کی تاریخ مقرر ہے اس تاریخ میں جتنے بجے اسے نکلنا ہے سال ہا سال گزر گئے اسی وقت نکلتا ہے, اور سورج کو جتنے بجے غروب ہونا ہے اسی وقت غروب ہوتا ہے. اس کمپیوٹر کے زمانے میں بھی ٹرین لیٹ ہو سکتی ہے, ٹرین جلدی آ جاتی ہے, ایروپلین جلدی آ جاتا ہے, ایروپلین تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے, ایگزیکٹ ٹائم پر ہر کام ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ صرف خالق کائنات کا نظام ہے. آسمانوں کو دیکھو, زمینوں کو دیکھو, رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں, ان کو دیکھو, ان کو دیکھو. رات اگر یہ چاہے, رات اگر یہ چاہے کہ میں آج ذرا تھوڑی اور لمبی ہو جاؤں, نہیں ہو سکتی, اور دن اگر یہ چاہے کہ میں تھوڑا لمبا ہو جاؤں, نہیں ہو سکتا. رات دن کے حصے کو نہیں لے سکتی, دن رات کے حصے کو نہیں لے سکتا. جس دن جتنی لمبی رات ہے اتنی ہی رہے گی, جس دن جتنا لمبا دن ہے اتنا ہی رہے گا. واختلاف اللیل والنہار, آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں, پانی کا نظام دیکھو, پانی کا نظام, پانی کا نظام دیکھو. افرائیتم الماء الذی تشربون, پانی کو نہیں دیکھتے جسے تم پیتے ہو. انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون, بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه اجاجا فلولا تشکرون, اگر ہم چاہتے تو اسے کڑوا بنا دیتے. پانی آتا ہے آسمان سے, پانی آتا ہے بادل سے, سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے, اس بھاپ کے ساتھ یہ سمندر کا کھاری پانی ریفائن ہو کر میٹھا ہو کر بادلوں میں پہنچ جاتا ہے, اور بادل پھر سمندر سے چھٹتے ہیں اور پوری دنیا میں چکر لگا کر برسا دیتے ہیں اللہ کی مخلوق پر. کیسا نظام ہے اللہ کا, یہ بادلوں سے جو پانی برستا ہے یہ سمندر کا پانی ہے, ریفائن کر کے اللہ بھیجتے ہیں. اب اس کی یہ شکل بھی ہو سکتی تھی, کہ صبح و شام برس جاتے, صبح و شام وقت مقرر کر دیا جاتا صبح و شام, کہ صبح 8 بجے بارش ہوگی اور شام 8 بجے بارش ہوگی, برتن لے کر کے کھڑے ہونا پڑتا روزانہ. یعنی بارش کا موسم ہی ہوتا ہر وقت. دیہاتوں میں کتنی تکلیف ہوتی ہے, روزانہ کیچڑ. تو پورا سال بارش برستی رہتی, ایک شکل تو یہ تھی. اور دوسری شکل یہ تھی کہ بارش ایک مرتبہ برس جاتی پورے سال کے لیے, اور بڑے بڑے تالاب ہوتے وہ بھر جاتے تو فریش پانی نہ ملتا. اللہ جل جلالہ وامن والہ بارش کو برساتے ہیں, اور برسا کر اللہ تعالی شانہ نے خود ذخیرے بنائے ہیں, خود ذخیرے, خود خزانے بنائے ہیں, تو بارش کے پانی کو وہاں پہنچا دیتے ہیں زمین کے اندر. یہ زمین کے اندر جو پانی ہے وہی بارش کا پانی ہوتا ہے. اور پھر اللہ جل جلالہ وامن والہ نے عقل دی ہے انسان کو, تو عقل اپنی, انسان اپنی عقل استعمال کر کے زمین میں سے کنویں کھود کر بور ہول کر کے اس میں سے وہ پانی نکالتا ہے. کچھ پانی ندی کی شکل میں, نہر کی شکل میں بہا دیتا ہے, اور کچھ پانی کو پہاڑوں پر برف کی شکل میں منجمد کر دیتا ہے. اس لیے کہ جو چیز برف ہو جاتی ہے یا برف میں چلی جاتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے, برف بنا کر کے منجمد کر دیتا ہے پہاڑوں کے اوپر, اور پہاڑوں پہ سردی رکھی ہے. اب یہ نیچے کے خزانے جب خشک ہونے لگتے ہیں تو اسی وقت گرمی کی موسم, گرمی کا موسم آتا ہے, اور گرمی کا موسم وہ پہاڑ پر جو پانی منجمد ہے اسے پگھلاتا ہے, اور پگھلا کر کے فریش فریش تازہ تازہ پانی اللہ اپنے بندوں کو پہنچاتا ہے. اللہ جل جلالہ وعمن وعدہ کی یہ کائنات ہے, پوری کائنات, اس میں نشانیاں ہیں. کس چیز کی نشانیاں؟ کہ اللہ موجود ہے اور اللہ ایک ہی ہے. اللہ موجود, موجود ہے تبھی تو یہ سارا نظام چل رہا ہے, اور ایک ہی ہے تبھی تو اس نظام میں خلل واقع نہیں ہوتا. اگر دو ہوتے تو ایک کہتا کہ نہ آج ذرا سورت کو تاخیر سے نکالو, دوسرا کہتا نہیں اسی وقت نکلے گا. تو اگر خدا لڑ پڑتے, خدا لڑ پڑتے, دو بچے سینڈ کاسل بنائے سمندر کے کنارے پر, اور وہ دو آپس میں لڑ پڑے کہ نہیں یہاں ایسا ہوگا, نہیں یہاں ایسا ہوگا, نہیں یہاں ایسا ہوگا, نہیں یہاں ایسا ہوگا, اس کھینچتانی میں وہ سینڈ کاسل ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ تو دنیا بہت چھوٹی ہے اللہ کے لیے. تو دو اللہ ہوتے اور اگر ان کی آپس میں کھینچتانی ہو جاتی کہ نہ اس درخت پر پھل نہیں لگنے چاہیے, ہو گئے کہ نہیں لگنے چاہیے, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور دوسرا بھی کوئی معبود ہوتا تو آسمان اور زمین تباہ اور برباد ہو جاتی. اسے کہ دونوں لڑتے, کسی نہ کسی وقت تو اختلاف رائے ہو جاتی, ہمیشہ تو اتفاق نہ رہتا, اتنے ہزار سال ہو گئے. تو ہے اور ایک ہی ہے, اسی وجہ سے اس کا نظام برابر چل رہا ہے مستحکم. آسمان زمین اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے, اور جو کچھ آسمان اور زمین میں اور اس کے درمیان میں ہو رہا ہے, یہ نشانیاں ہیں. کس بات پر؟ کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے. مگر یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ یہ نشانیاں کس کو سمجھ میں آتی ہیں؟ لِأُولِ الْأَلْبَابِ, عقل والوں کو. عقل والے ہوں گے تو ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ خدا کی حقیقت تک پہنچیں گے, خدا کے وجود کی حقیقت تک پہنچیں گے, خدا کی معرفت تک وہ پہنچیں گے. لیکن اگر عقل والے نہیں ہوں گے, عقل والے نہیں ہوں گے, عقل نہیں ہوگی, تو پھر وہ اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکیں گے. خوبصورت پھول ہے, نظر آئے گا اس کو جس کی آنکھوں میں بینائی ہوگی. خوبصورت سمندر ہے, نظر آئے گا اس کو جس کی آنکھوں میں بینائی ہوگی. خوبصورت پہاڑ ہے, نظر آئے گا اس کو جس کی آنکھوں میں بینائی ہوگی. ایک جسم کی بینائی ہے جسے بصارت کہتے ہیں, اور ایک دل کی بینائی ہے جسے بصیرت کہتے ہیں. پھول ہے, باغ ہے, جس کے پاس بصیرت ہے, بصارت ہے, آنکھوں کی بینائی ہے, وہ کہے گا کہ بہت اچھا باغ ہے. لیکن جس کے پاس بصارت نہیں ہے, اندھا ہے, وہ کہے گا کہ جھوٹ بولتے ہو آپ, کہاں ہے باغ, انکار کرے گا. اسی طرح جن کے پاس آنکھوں کی بصیرت ہے, عقل والے ہیں, بصیرت, تو جن کے پاس بصیرت ہے تو اس بصیرت سے ان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ان کو نظر نہیں آتی جن کے پاس بصیرت نہیں ہے. وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. آسمان اور زمینوں میں کتنی نشانیاں ہیں, اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا, جن نشانیوں پر سے یہ گزرتے ہیں, وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, اور انہیں وہ نشانیاں نظر ہی نہیں آتی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں, وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر ہماری پیدا کی ہوئی جتنی نشانیاں ہیں ان میں سے ہر نشانی کو بھی وہ دیکھیں گے, وہ ایمان نہیں لائیں گے, اس لیے کہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہی ہے. لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے دل ایسے ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. لَهُمْ عَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں ایسی جو اس انداز سے نہیں دیکھ سکتی جس انداز سے دیکھنا چاہیے. لَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ایسے جو اس انداز سے سن نہیں سکتے جس انداز سے سننا چاہیے. خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً, ان کے دلوں پر مہر, ان کے کانوں پر مہر, ان کی آنکھوں پہ پردہ, بصیرت نہیں. جب بصیرت نہیں تو کچھ نظر نہیں آئے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بہت نچلے طبقے کے تھے اسلام سے پہلے. اسلام سے پہلے دنیا جس نظر سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ رہی تھی اس کا میں نقشہ کھینچ رہا ہوں. نچلے درجے کا آدمی, ان پڑھ آدمی, illiterate آدمی, بے عقل, کم عقل آدمی, کوئی ہنر ہنر نہیں جانتا, دھرتی پر بوجھ, رنگ کے کالے, بیک گراؤنڈ کیا ہے پتا ہی نہیں. پر مکہ مکرمہ میں ایک شخص بھی انہیں عاقل سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس کے پاس بھی کچھ عقل ہو سکتی ہے. اور دوسری طرف ابو جہل, جس کا لقب ہی تھا ابو الحکم, حکمتوں کا باپ, وزڈم کا باپ, اتنا ہوشیار, اتنا ذہین, اتنا عاقل, اتنا پڑھا لکھا, اتنا ہنر مند, لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دل کی آنکھیں تھیں اور ابو الحکم کے پاس دل کی آنکھیں نہیں تھیں. تو ایک ہے ظاہری دنیا, دوسری ہے باطنی دنیا. وہ شخص جسے ظاہری دنیا میں سب کچھ نظر آتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ باطنی دنیا میں بھی اسے سب کچھ نظر آئے. اور وہ شخص جو ظاہری دنیا میں اندھا ہو, یہ ضروری نہیں کہ باطنی دنیا میں بھی وہ اندھا ہو. ایک شخص ظاہری دنیا میں عقل مند ہو کر سب کچھ سمجھ سکتا ہے لیکن باطنی دنیا میں کچھ نہ سمجھے,
اور ایک شخص ظاہری دنیا میں ان پڑھ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ سمجھ سکے لیکن باطنی دنیا کی بصیرت اور دل کی آنکھ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو سمجھ لیتا ہے. اسی لیے ابو الحکم ایمان نہیں لایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے, سونا مٹی بن گیا, مٹی سونا بن گئی. اور اسی ابو الحکم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطن کے اعتبار سے لقب دیا ابو جہل, کہ جسے ظاہری اعتبار سے تم ابو الحکم کہتے ہو باطنی اعتبار سے یہ ابو جہل ہے. اس کی آنکھیں اندر سے بالکل اندھی ہے, جاہل, نیرا جاہل, اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ایک شخص اپنے دل پر محنت کر کے اسے جتنا منور کرتا ہے, اسے جتنا روشن کرتا ہے, اتنی ہی اس کی باطن کی آنکھیں زیادہ کھلتی ہیں اور بصیرت اس کی تیز ہوتی ہے. اور جتنی بصیرت تیز ہوگی اتنی ہی اس کی اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی. اور دل پر جتنے غفلت کے پردے پڑتے جائیں گے اتنی ہی باطن کی بصیرت کم ہوتی چلی جائے گی, گھٹتی چلی جائے گی. تو پہلے جو چیز نظر آتی تھی وہ بھی آج نظر نہیں آئے گی. اسی لیے بری صحبتوں سے بچنا چاہیے, بری جگہوں سے بچنا چاہیے, غلط لوگوں کے لٹریچر کو پڑھنے سے بچنا چاہیے, غلط لوگوں کی باتیں سننے سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ اس سے جیسے آنکھوں کے اندر اگر کنکر آ جائے گا تو اچھی بھلی دیکھنے والی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکے گی, تو باطن کی بصیرت میں اگر کنکر آ جائے گا تو اچھی بھلی باطن کی دیکھنے والی آنکھ کو بھی تکلیف ہوئی حق کو سمجھنے میں. ان فی ذلک لآیات لأولی الألباب. عقل والے, عقل والے وہ ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو پہچان لیتے ہیں, اس کی توحید کو پہچان لیتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ حقیقی معنی میں عقل مند وہ شخص ہے جس کی باطن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں. یہ کون ہے یہ عقل والے, ان کی صفات کیا ہے؟ ان کی دو صفات ہیں, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, زبان سے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں, دل دماغ سے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں, اپنے عمل سے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے, اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں. کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے. رئیس المفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی تین ہی حالتیں ہیں, تین ہی پوسچر ہے, یا تو وہ کھڑا ہے, یا بیٹھا ہے, یا لیٹا ہے. تو قرآن میں جب یہ کہا گیا عقل مند وہ ہے جو اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے, اس کا مطلب یہ کہ ہر آن ہر گھڑی وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں. تو عقل مندوں کی ایک علامت ہے ذکر, اللہ کو یاد کرنا ہر وقت ہر گھڑی. اور دوسری علامت, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. ایک ہے ذکر, ریممبرنس آف اللہ, اور دوسری ہے تفکر, دوسری چیز ہے فکر, کنٹمپلیٹ کرنا. آسمان کو دیکھ کر کنٹمپلیٹ کرنا, اور کنٹمپلیٹ کر کے اس نتیجے تک پہنچنا کہ اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. اور ایک ہی سورج کو دیکھ کر, چاند کو دیکھ کر, ذرے ذرے کو دیکھ کر. ایک ہے ذکر, دوسری ہے فکر. ایک ہے ذکر, دوسری ہے فکر. ذکر کا موضوع اللہ ہے, ذکر کا موضوع خالق ہے, فکر کا موضوع مخلوق ہے. ذکر کیا جائے گا خالق کا, اور غور و فکر کیا جائے گا مخلوق میں. اس لیے کہ اللہ خالق میں کوئی غور و فکر کرنے جائے گا، خالق میں غور و فکر کرنے جائے گا تو ایک گھوڑا، ایک گدھا وہ 20 کلو سامان اٹھا سکتا ہے، اس کے اوپر اگر 50 کلو رکھ دیا تو ایک ایروپلین 300 پیسنجر کو اٹھا سکتا ہے، اگر 3000 پیسنجر بٹھا دیے تو یہ عقل جو ہے، عقل جو سوچتی ہے، جو غور و فکر کرتی ہے، وہ بھی ایک محدود وزن کو اٹھا سکتی ہے، یہ مخلوق میں غور و فکر کرنے کا وزن اٹھا سکتی ہے، خالق کے بارے میں غور و فکر کرنے کا وزن نہیں اٹھا سکتی. اگر خالق کے بارے میں غور و فکر کا کام اگر اس عقل سے لیا جائے گا، یہ گمراہ ہو جائے گی، فیل ہو جائے گی، پھسل جائے گی، راستے سے ہٹ جائے گی، معطل ہو جائے گی. اسی لیے محققین نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ کے بارے میں غور و فکر نہیں. اس لیے کہ عقل کے پاس وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے، وہ طاقت اور قدرت ہی نہیں ہے، وہ استعداد ہی نہیں ہے. تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو. جو اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرے گا وہ ضرور اللہ کے ذکر تک پہنچے گا، جو اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرے گا وہ ضرور اللہ کے ذکر تک پہنچے گا. اسی لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے تھے کہ تفکر ساعت خیر من قیام لیلتین، ایک گھڑی بیٹھ کر اللہ تعالی شانہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا اور غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہتر ہے پورے رات کے قیام سے. کیوں؟ اس سے کہ پورے رات کا قیام ایک انسان کو وہاں نہیں پہنچاتا جو یہ صحیح غور و فکر پہنچاتا ہے. کبھی سوچا نہیں کہ سورج اتنا بڑا ہے، کبھی سوچا نہیں کہ کیسے طلوع ہوتا ہے، کیسے غروب ہوتا ہے، کبھی سوچا نہیں کہ سورج کے کتنے کتنے فائدے ہیں، کبھی سوچا نہیں کہ اگر سورج نہ ہوتا تو کھیتی میں کچھ اگتا نہیں، کھیتی میں کچھ پکتا نہیں، ہم بھوکے مر جاتے. کبھی نہیں سوچا کہ وقت پر نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، کبھی نہیں سوچا یہ سب باتیں، کبھی نہیں سوچی. اب سوچنے لگے تو دل میں اللہ کی بڑائی پیدا ہوگی، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوگی، پہلے سے تھی تو وہ بڑھے گی. اسی لیے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ تو یہی ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوادہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا یہ سب سے افضل عبادت ہے، اس لیے کہ یہ غور و فکر کرنا انسان کو خالق سے جوڑتا ہے. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین فرماتے تھے کہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ دل کے لیے روشنی ہے. کیوں دل کے لیے روشنی ہے؟ کیوں دل کے لیے روشنی ہے؟ اس لیے کہ یہ آنکھیں ہیں، آنکھیں اچھی طرح دیکھ رہی ہیں، پرفیکٹ آنکھیں ہیں، گلاسز کی ضرورت نہیں، چشمے کی ضرورت نہیں، نمبر کوئی نہیں ہے، بالکل پرفیکٹ ہے، اچھی طرح دیکھ رہی ہے. اس کے سامنے آپ بہت باریک پتلا سا کپڑا رکھ دو تو نظر تو ابھی بھی آتا ہے مگر تھوڑا دھندلا ہو گیا. اس سے اور ذرا موٹا کپڑا رکھ دو، نظر ابھی بھی آ رہا ہے مگر اور دھندلا ہو گیا. اور ذرا موٹا کپڑا رکھ دو، اب جو ہے نظر کم آتا ہے، بالکل کم، پہچانی بھی نہیں جاتی شکل، اور موٹا کپڑا رکھ دو کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا. جو لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، تفکر نہیں، اللہ کے بارے میں گفتگو نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کی یاد نہیں، اللہ کی بڑائی نہیں،
تو ان کے سامنے دھیرے دھیرے ایسے پردے پردے چلے جاتے ہیں,
پردے پردے چلے جاتے ہیں, اندھیرا ہو جاتا ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, پھر ان کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی.
کسی وجہ سے ہم ایسے بہت مسلمانوں کو پاتے ہیں کہ کسی کے سامنے اللہ کا کوئی حکم بیان کرو, اس کا دل یوں کر کے قبول کر لیتا ہے اور دوسرے کی سمجھ میں نہیں آتی بات. تفکر, تفکر, غور و فکر, اور تفکر میں سب کچھ آ گیا. اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا, ایسے ہی تو نہیں پیدا کیا ہوگا. اللہ نے سورج کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے, اللہ نے چاند کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے, اللہ نے گدھے اور گھوڑے کو بیکار پیدا نہیں کیا, تو اشرف المخلوقات کو بیکار پیدا کیا. میں دنیا میں آیا کیا کھا پی کر مرنے کے لیے آیا؟ نہ, مرنے کے بعد زندگی ہے, زندگی ہے تو کیا ہونے والا ہے؟ تفکر, غور و فکر کرے انسان, اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے, اپنی پیدائش کے مقصد میں غور و فکر کرے, پرپس آف لائف میں, پرپس آف کریشن میں غور و فکر کرے, مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرے, اپنے اعمال کے بارے میں غور و فکر کرے, محاسبہ نفس کرے.
حضرت ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اپنے گھر سے نکلا, دیکھو تفکر کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے, جب بھی میں اپنے گھر سے نکلا اور جس کسی چیز پر میری نظر پڑی تو مجھے اس چیز میں اپنے لیے اللہ کی نعمت نظر آئی, اور جس چیز پر میری نظر پڑی مجھے اس میں عبرت کا سامان ملا.
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک عابد زاہد ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا, اس کی دائیں طرف قبرستان تھا اور اس کی بائیں طرف کوڑا کباڑ. قبرستان میں مردے دفن کیے جاتے ہیں اور کوڑا کباڑ کیا ہے, گھر میں کبٹ ٹوٹ گیا تو وہاں جا کر کے ڈال دیا, اسکراپ یارڈ. گاڑی خراب ہو گئی تو وہاں ڈال دی, کپڑے خراب ہو گئے تو وہاں ڈال دی. عابد زاہد بیٹھا ہوا تھا دائیں طرف قبرستان بائیں طرف کوڑا کباڑ, اور وہاں سے ایک دوسرے بزرگ کا گزر ہوا. تو دوسرے بزرگ نے پہلے جو عابد زاہد بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ تم ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہاری دائیں طرف انسانوں کا خزانہ ہے, ایسا خزانہ ہے جس میں انسان رکھے جاتے ہیں, تمہاری دائیں طرف انسانوں کا خزانہ ہے اور تمہاری بائیں طرف دولت کا خزانہ ہے.
بھائی دولت ہی تو ہے. انسان کو اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ دولت جو میں جمع کر رہا ہوں, سونا چاندی اور پیسے اور ڈالر, ان سے میں کچھ خرید کر استعمال نہیں کر سکوں گا, تو وہ جمع کرے گا. اسی لیے تو جمع کرتا ہے کہ اس سے کبڈ خریدیں گے, اس سے کارپیٹ خریدیں گے, اس سے گھر خریدیں گے.
تو کہ یہ جو کوڑا کباڑ ہے یہ دولت کا خزانہ ہے اور یہ دائیں طرف انسانوں کا خزانہ ہے, اور دنیا میں دو ہی تو قابل قدر چیز ہے, دولت اور انسان. تمہارے لیے اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں, اسی پہ غور و فکر کرو کہ انسانوں کے خزانے کا کیا حال ہوتا ہے اور دولت کے خزانے کا کیا حال ہوتا ہے. بس انہی دو چیزوں کو دیکھتے رہو. تو خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نکل جاتے تھے باہر ویرانے میں, اور ویرانے میں نکل جاتے تھے اور انہیں کوئی پرانی عمارت نظر آتی تھی, کھنڈر نظر آتا تھا, روئن نظر آتا تھا, تو وہاں کھڑے ہو کر کے پوچھتے تھے کہ اینا اہلک, تیرے اندر رہنے والے لوگ کہاں ہیں؟ دیکھو یہ غور و فکر, تیرے اندر رہنے والے لوگ کہاں ہیں؟
اور پھر خود ہی ارشاد فرماتے تھے کل شیء ہالک الا وجهه, سوائے اللہ کے دنیا کی ہر چیز ہلاک ہونے والی.
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, عقل مند لوگ کون ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں, اور ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اللہ خالق کا ذکر کرتے ہیں مخلوق میں غور و فکر کرتے ہیں. اللہ کا ذکر کر کے دل کو روشن کرتے ہیں تاکہ مخلوق میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو, اور مخلوق میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت کو بڑھاتے ہیں تاکہ ذکر اللہ اعلیٰ درجے کا ہو.
تو ذکر اور تفکر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ بصیرت, اندر کی روشنی. تو پھر وہ بولتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا, کہ اللہ آپ نے ان سب چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا, یہ
سب بیکار چیزیں نہیں ہیں, میں سمجھ گیا معرفت حاصل ہو گئی, یہ بیکار نہیں ہے. اور جب یہ سب بیکار نہیں تو میں اشرف المخلوقات, مجھے تو آپ نے یقیناً ایک بہت اہم مقصد کے لیے پیدا کیا ہوگا. تو قیامت کے دن جو سوال پوچھا جائے گا اس کا جواب وہی ہے جو اولو الالباب اس دنیا ہی میں پا لیتے ہیں ذکر و فکر کی نظر کی برکت سے. کیا سوال پوچھا جائے گا قیامت کے دن؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ تو یہ ذکر و فکر کی برکت سے صرف اپنے بارے میں نہیں پوری کائنات کے بارے میں اس نتیجے پر پہنچ جاتے گا ربنا ما خلقت هذا باطلا, آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا. اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو بناتا ہے اور اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے بنایا کیا فائدہ ہے اس کا, وہ کہ فائدہ تو اس کا کوئی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بیکار چیز آپ نے بنائی, آپ بے وقوف ہیں, آپ نے اپنا وقت ضائع کیا, یہ قسم کا نقص ہے. سبحان, اور آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی چیز کو بیکار بنائے. سبحان, آپ بیکار نہیں بنا سکتے کسی چیز کو, اور جب کسی چیز کو بیکار نہیں بنا سکتے تو اشرف المخلوقات کو بیکار نہیں بنا سکتے. اے اللہ, میں سمجھ گیا کہ آپ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد میں میری رہنمائی کیجیے, فقینا عذاب النار, اور سیدھے راستے پر چلا کر مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. اللہ تعالیٰ شانہ میں ہم سب کو عمل کی توفیق دے. تو پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ عقل مند وہ نہیں ہے جو بہت بڑی ڈگری کر لے, عقل مند وہ نہیں ہے جو بہت زیادہ مال کما لے, عقل مند وہ نہیں ہے جو بہت بڑا اپنا حلقہ بنا لے, عقل مند وہ نہیں ہے جو کوئی منصب حاصل کر لے, نہ, عقل مند وہ ہے جو اللہ کو پہچانے. اللہ کو پہچانے اور عقل مند وہ ہے جو اللہ سے اپنا تعلق جوڑے, عقل مند وہ ہے جو اللہ سے اپنا تعلق بڑھائے. اب آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کو پہچان لیا ہے, میں بھی کہہ سکتا ہوں میں نے اللہ کو پہچان لیا ہے, آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا اللہ سے بہت تعلق ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا اللہ سے بہت تعلق ہے. اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے عقل مندوں کی خود تعین کر لی ہے کہ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ عقل مند کون ہے؟ جن کی زندگی میں ذکر ہے اور جن کی زندگی میں فکر ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, جن کی 24 گھنٹے کی زندگی ذکر میں گزرتی ہے, جن کی زندگی فکر میں گزرتی ہے, ذکر و فکر میں جن کی زندگی گزرتی ہے وہ عقل مند ہے. اور اگر وہ عقل مند ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ آخرت میں ان کو بہت اونچے مرتبے دے گا. تو ہمیں ذکر میں فکر میں زندگی گزارنی ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ شانہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے, اور یہ جو کچھ ہمیں ہماری دنیاوی کامیابی نظر آئے اس پر ہمیں یہ خیال نہیں کرنا ہے کہ ہم بہت عقل مند ہیں, نہ نہ, یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی. دینی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے ہم نے کتنی ترقی کی ہے اس اعتبار سے فیصلہ ہوگا کہ ہم عقل مند ہیں یا نہیں. قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں جانا پڑے گا تو وہ اس وقت کہیں گے کہ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر, اگر ہمارے پاس عقل ہوتی تو آج ہم جہنم میں نہ جا رہے ہوتے. عقل مند وہی ہے جو اللہ کو پہچانے, عقل مند وہ ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کر لے, عقل مند وہ ہے جو اللہ کی بیجوئی باتوں کو سمجھ سکے, عقل مند وہ ہے
جو ان باتوں کو سمجھ کر ان کو پرائیورٹی دے کر اپنی زندگی میں لے آئے, جو جتنا زیادہ شریعت مطہرہ کے احکام پر چلے گا, جتنا زیادہ شریعت مطہرہ کے احکام کو سمجھے گا, اتنا ہی زیادہ اس کی وہ عقل مند کہلائے گا. اسی لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص مرتے مرتے یہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرا ایک تہائی مال عقل مندوں کو دے دینا, یہ وصیت کر جائے مرتے ہوئے کہ میرے مرنے کے بعد میرا ایک تہائی مال, ایک تہائی مال میں وصیت کرنے کا اختیار ہوتا ہے ان فرد میں, عقل مندوں کو دے دینا. تو ظاہر ہے کہ اب سوچنا پڑے گا کہ بھئی یہ مال کس کو دے, عقل مندوں کو دے دینا. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس عالم کو دیا جائے گا جو عابد اور زاہد ہو. اس لیے کہ عقل مند وہی ہے جسے آخرت کے معاملے میں سب سے زیادہ بصیرت ہو. تو علم بھی ہے اور عمل بھی ہے, اس سے بڑھ کر بصیرت کسی اور میں نہیں, یہ عقل مند ہے, اس کو مال دیا جائے گا. یہ نہیں کہا کہ پروفیسر کو دیا جائے گا, یہ نہیں کہا کہ کسی یونیورسٹی کے لیکچرر کو دیا جائے گا, یہ نہیں کہا کہ کسی بخاری شریف پڑھانے والے کو دیا جائے گا, کسی مدرسے کے محترم کو دیا جائے گا. وہ عالم جو عابد اور زاہد ہے اسے وہ مال دیا جائے گا. اسی لیے عقل مند وہی ہے, عقل مند وہ ہے جو اللہ کو پہچانے, اللہ کی باتوں کو پہچانے اور اللہ کی باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. اس میں جو جتنی ترقی کرتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ عقل مند, اور اس میں جو جتنا کمی کی طرف آئے گا اتنی ہی اس کی عقل کم. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ شانو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو ترقیات سے نوازے, اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو عافیت کلی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.